کل مولانا فصاحت کی بات شروع کی تھی، انہوں نے صاحب فصاحت علامہ تفتزانی نے بتلایا تھا کہ فصاحت لغت میں خبر دیتی ہے ابانت و ظہور کا، کیونکہ فصاحت کے لغت میں کئی، فصاحت کا معنی ظہور نہیں لیکن کئی معنی آتے ہیں اور ہر ایک میں ظہور آئے گا بھائی. جیسے فصاحت کا ایک معنی ہے دودھ پر سے جھاگ کا دور ہونا، بھائی دودھ دوہتے ہیں نکالتے ہیں جانور سے تو اس پر جھاگ آ جاتی ہے مولانا، اس جھاگ کو جب دور کیا تو پھر کیا کہیں گے، جی لبن فصیح. تو دیکھو دودھ ظاہر ہو گیا، اور اسی طرح صبح کی روشنی ظاہر ہو تو اس وقت بھی، اسی طرح زبان کا چلنا اس میں بھی ظہور ہے کہ زبان چلے گی تو دل کی بات ظاہر ہوگی بھائی، تو اس لیے اس کا معنی ظہور کے نہیں، ہاں یہ خبر ظہور کی دیتے ہیں، ظہور آئے گا ان کے معنی میں. اور پھر آپ کو بتلایا تھا کہ یہ مفرد بھی اس کے ساتھ موصوف ہوتا ہے، کلام بھی موصوف ہوتا ہے اور متکلم بھی. مفرد موصوف ہوتا ہے چنانچہ کہتے ہیں عرب کلمۃ فصیحۃ، یہ کلمہ کیا ہے، اور کلام بھی ہوتا ہے کلام فصیح یا قصیدۃ فصیحۃ، یعنی چاہے کلام منثور ہو یا کلام منظوم ہو بھائی. اس پر ایک اشکال ہوا تھا کہ آپ نے تین چیزیں کو موصوف بتلایا، موصوف ہوتے ہیں کس کے ساتھ، حالانکہ ایک چوتھی چیز بھی ہے وہ آپ نے صاحب کتاب دے ذکر نہیں کی، اور وہ کیا ہے، مرکب ناقص، اس لیے کہ مفرد سے تو مرکب خارج ہو گیا اور کلام سے پھر مرکب تام داخل ہوا اور مرکب ناقص باہر رہا، تو لہذا چنانچہ علامہ خلخالی وغیرہ نے جواب دیا کہ بھئی کلام جو ہے وہ کلام بمانے ہیں مالی سبھی کلمتین، بھئی جو کلمہ نہ ہو. تو اب اس کے اندر دونوں قسم کے مرکب داخل ہوئے، مرکب ناقص بھی اور مرکب تام بھی. جی اسی وجہ اس کی یہ ہے، کیونکہ اکثر بسا اوقات ایک شعر ہوتا ہے اور اس میں اسناد نہیں ہوتا مولانا، اسناد تام، اور پھر بھی اس کو عرب کہہ دیتے ہیں کہ یہ شعر کیسا ہے، فصیح ہے، تو جس سے پتا چلا کہ مرکب ناقص بھی موصوف ہوتا ہے کس کے ساتھ، فصاحت کے ساتھ. علامہ تفتازانی اس بات کو رد کرتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کیا کہا کہ کلام یہاں کس کے معنی میں ہے، مالی سبھی کلمتین، لہذا یہ مرکب ناقص کو بھی شامل ہوا، یہ بات آپ کی صحیح نہیں. آپ کے کہنے کا مطلب یہ آپ نے مرکب ناقص پر بھی کس چیز کا اطلاق کیا، کلام کا، حالانکہ ہم نے عربوں سے کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے اس قسم کے مرکب پر کس چیز کا اطلاق کیا ہو، کلام کا. تو جواب پھر دو ذکر کی، ایک جواب یہ کہ ممکن ہے یہ جو مرکب ناقص کو فصیح کہا جاتا ہے یہ اس کے مفردات کے اعتبار سے کہا جاتا ہو، کہ یعنی ہے تو مرکب ناقص مرکب ہے لیکن جو اس کے مفردات ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں، فصیح ہیں، تو یہ مفرد میں داخل ہو گیا. اور یا لیکن پھر تحقیقی جواب دیا کہ یہاں مفرد جو ہے وہ تین چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے مولانا، کبھی یہ مفرد آتا ہے مرکب کے مقابلے میں، تو جب مفرد کہا جائے تو مرکب خارج ہو جاتا ہے، کبھی مفرد آتا ہے تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں، تو جب مفرد بولا جائے تو تثنیہ اور جمع خارج ہو جاتا ہے، اور کبھی مفرد آتا ہے کلام کے مقابلے میں، تو اس صورت میں پھر جب مفرد بولا جائے تو اس سے کیا خارج ہو جاتا ہے، کلام، یعنی مرکب تام خارج ہو جاتا ہے، تو مرکب ناقص اسی کے اندر باقی رہتا ہے. تو مفرد تو مرکب ناقص کس میں داخل ہوتا ہے، مفرد ہی میں داخل ہوتا ہے مولانا، سمجھ میں آیا. تو ایک طرف ہے مفرد، ایک طرف ہے کلام، تو جو بھی کلام نہیں وہ کیا ہے، مفرد ہے بھائی، اس میں چاہے کلمہ ہو ایک اور چاہے مرکب تو ہو، لیکن ہو کس قسم کا، ناقص، وہ بھی اس میں داخل ہوا. اور یہاں قرینہ موجود ہے، مفرد کلام کے مقابلے میں آ رہا ہے، لہذا مرکب ناقص بھی اسی میں داخل ہے بھائی. اس کے بعد بلاغت کے بارے میں بتلایا تھا مولانا کہ یہ کس چیز کا معنی میں، کس چیز کے معنی کی خبر دیتی ہے، پہنچنے کی بھائی. جب متکلم اپنی اپنے کلام کے ذریعے اپنی مراد کی حقیقت تک پہنچ جائے تو اسے کیا کہیں گے، کہ بلغ المتکلم، بھائی پہنچ گیا اپنے کلام کی حقیقت تک بھائی، یعنی اس کی ادا کر دیا بھائی. اور بلاغت کے بارے میں پھر آپ کو بتلایا یوسف بحل اخیرانی، اس کے ساتھ موصوف کون ہوتے ہیں؟ آخری دو موصوف ہوتے ہیں مولانا، آخری دو، یعنی کلام بھی موصوف ہوتا ہے اور متکلم بھی موصوف ہوتا ہے. بھائی اس کے ساتھ مفرد کیوں نہیں موصوف ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو علامہ، ایک وجہ علامہ طبطزانی نے بتلائی، اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے عربوں سے نہیں سنا، عرب کبھی مفرد کے بارے میں نہیں کہتے کہ یہ کیا ہے، بلیغ ہے. معلوم ہوا مفرد اس کے ساتھ موصوف نہیں. بھائی بعض علماء نے اور علت بیان کی تھی مولانا، اس کو علامہ طبطزانی رد کرتے ہیں. انہوں نے یہ علت بیان کی کہ بلاغت کے اندر مطابقت مقتضی حال کے ساتھ یہ ملحوظ ہے، اور مطابقت مقتضی حال کے ساتھ یا تو بلاغت کلام میں آ سکتی ہے یا بلاغت متکلم میں تو آ سکتی ہے، مفرد کے اندر یہ معنی اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس لیے کہ مفرد میں مطابقت، مفرد کو مطابقت اور عدم مطابقت کے ساتھ موصوف نہیں کیا جا سکتا. جب مطابقت مقتضی حال کے ساتھ ملحوظ ہوئی اور وہ مفرد میں آ نہیں سکتی، تو لہذا مفرد بھی بلاغت کے ساتھ موصوف. تو اس پر علامہ طبطزانی اس کو رد کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی یہ جو ہم نے مطابقت کو ملحوظ رکھا، یہ کس کی تعریف ہم نے کی ہے؟ یہ تو بلاغت کلام اور بلاغت متکلم کی تعریف کر رہے ہیں. اگر مفرد بھی موصوف ہوتا تو پھر کوئی اور اس کی تعریف کی جاتی مولانا، پھر اس کی اور تو پھر بھی معلوم مفرد کا موصوف ہونا تو ممکن تھا. کہتے ہیں بس صحیح بات وہی جو ہم نے ذکر کی کہ مفرد کیوں نہیں موصوف ہوتا، کیونکہ ہم نے عربوں سے سنا نہیں. اس کے بعد ایک اشکال ہوا تھا کہ بھئی جب بھی کسی چیز کی بات کی جائے تو پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے افراد ذکر کیے جاتے ہیں اور تقسیم کی جاتی ہے، جبکہ صاحب کتاب نے پہلے تقسیم شروع کر دی، فصاحت فی المفرد، فصاحت فی الکلام، فصاحت فی
المتکلم.
اسی طرح بلاغت کی بھی وہ تقسیم شروع کر دی، تو پہلے چاہیے تھا تعریف کریں اور پھر اس کے بعد اس کے افراد ہمیں گنوائیں. تو صاحب کتاب نے آپ کو بتلایا مولانا کہ یہاں ان کا کوئی مفہوم مشترک ہے ہی نہیں. کوئی مفہوم مشترک ہوتا جو تینوں کو شامل ہوتا تو پھر ہم وہ تعریف کر دیتے. کوئی تینوں آپس میں بالکل الگ الگ ہیں، کوئی ایک ایسی تعریف ممکن نہیں کہ جس میں یہ تینوں سمٹ آئے مولانا. جیسے کلمہ اسم فعل اور حرف ہے، اس کی ایک ہی تعریف ایسی کر دی کہ تینوں اس میں آ گئے، اور وہ کیا؟ لفظ وضع لمعنى مفرد. تو اس صورت میں دیکھو ایک مفہوم مشترک تھا تو پہلے تعریف کر دی اور پھر اس کے بعد تقسیم، اور یہاں ایسا نہیں. جب ایسا نہیں تو اس لیے پہلے انہوں نے کیا کر دی؟ تقسیم کر دی اور پھر ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ. یہ اسی طرح کہتے ہیں جیسے علامہ ابن حاجب نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مولانا کافیہ کے اندر کیا کیا ہے، پہلے مستثنی کی تقسیم کی ہے متصل اور منقطع کی طرف، پھر ان کی تعریف کی ہے، کیونکہ ان دونوں کی کوئی ایک ایسی تعریف کرنا جو دونوں کو شامل ہو ممکن نہیں ہے. اس کے بعد فصاحت فی المفرد کی بات آئی، تو سب سے پہلے ان صاحب کتاب آپ کو یہ بتلاتے ہیں کہ بھئی یہ فصاحت کو بلاغت پر کیوں مقدم کیا. تو بتلایا بھئی کہ فصاحت یہ ملحوظ ہے بلاغت کے معنی میں، یہ ملحوظ ہے بلاغت کے معنی میں مولانا. اور جب تو بلاغت اسی وقت سمجھ میں آئے گی آپ کو جبکہ فصاحت کا پتہ ہو. تو فصاحت موقوف علیہ ہے، تو اور موقوف علیہ ہمیشہ موقوف پر مقدم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ یہ فصاحت فی المفرد کو کیوں مقدم کیا ہے فصاحت کلام اور فصاحت متکلم پر، تو اس میں بھی وہی جواب دیا کہ بھئی فصاحت کلام کے اندر کیا آئے گا؟ فصاحت کلمات، فصاحت مفرد اور فصاحت کلمات اور فصاحت مفرد کا آپ کو پتا ہوگا تو فصاحت کلام سمجھ میں آئے گی اور فصاحت متکلم سمجھ میں آئے گی. تو یہ فصاحت فی المفرد یہ موقوف علیہ ہے، اور فصاحت فی الکلام اور فی المتکلم یہ کیا ہے؟ اور موقوف مؤخر ہوا کرتا ہے، کس سے؟ موقوف علیہ سے. اس کے بعد انہوں نے تعریف کی تھی فصاحت فی المفرد کی، کہ فصاحت فی المفرد کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس مفرد کا خالی ہونا تین عیوب سے، تنافر حروف، غرابت اور مخالفت قیاس لغوی سے. بھائی وجہ یہ کہ مفرد کے اندر تین چیزیں ہیں مولانا، ایک اس کا مادہ ہے وہ حروف جن سے وہ مل کر بنے، اب ان حروف کے اندر جمع ہونے سے کوئی عیب آیا تو اس کو کیا کہیں گے؟ تنافر حروف. اور پھر جب یہ حروف آپس میں ملے تو اس کی ایک صورت بن گئی، ایک صیغہ بن گیا، اس صیغے کے اعتبار سے اگر کوئی خرابی، اس کے عیب اس کے اندر آ جائے تو یہ عیب کیا کہلائے گا؟ مخالفت قیاس لغوی، یعنی صرفی قانون کے خلاف ہو مولانا. اور تیسری چیز ہے اس کی مفرد کی دلالت علی المعنی. اب یہ دلالت علی المعنی اگر واضح نہ ہو مولانا، اس میں یہ عیب آ گیا تو یہ کیا کہلائے گا؟ غرابت کہلائے گا. بھائی پھر علامہ طفتازانی نے آپ کو بتلایا مخالفت قیاس لغوی کی، قیاس کو کے ساتھ لغوی کی قید کیوں لگائی، تو بتلایا بھائی وہ شرعی قیاس وغیرہ مراد نہیں ہے یہاں پر، جس میں ہم کیا کرتے ہیں، ایک مقیس ہوتا ہے، ایک مقیس علیہ ہوتا ہے مولانا، اور پھر علت جامعہ کی وجہ سے مولانا مقیس علیہ کو ہم کے حکم کو متعدی کر دیتے ہیں، کس کی طرف؟ مقیس کی طرف. سمجھ میں آیا بھائی؟ وہ قیاس نے مراد کہ قیاس لغوی ہے، لغت میں کے اندر لغت میں کا استقرا کیا جاتا ہے، اس کی چھان بین جستجو کی جاتی ہے اور پھر غور کر کے ایک قانون بنایا جاتا ہے، صرفی قوانین جو آپ جانتے ہیں مولانا، ان کے خلاف ہو. سمجھ میں آیا؟ تو یہ قیاس لغوی مراد ہے مولانا. اور پھر بتلایا کہ فصاحت کی تعریف خلوص کے ساتھ کی، خلوص کا معنی خالی ہو ان تین عیوب سے مولانا، یعنی نہ ہو ان میں، نہ ہو، اور یہ تعریف عدمی ہے مولانا، اور یہ تو اس میں تسامح کیا ہے مصنف نے بھائی، چشم پوشی سے کام لیا، وسعت سے کام لیا، اس لیے کہ فصاحت ہے وجودی اور یہ عیبوں سے خالی ہونا یہ کیا ہے؟ عدمی. اور معرف اور معرف، جب معرف وجودی ہو تو معرف کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ وجودی. اور یہاں معرف تو وجودی ہے لیکن معرف وہ کیا ہے؟ عدمی ہے. تو یہ تعریف بالمباین لازم بھائی مولانا، عدم و وجود ایک دوسرے کی کیا ہیں؟ مباین ہیں. تو مولانا پھر آپ یہ اس کے ساتھ تعریف کر رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ جی. تو یہ تعریف بھی لازم دراصل انہوں نے کی ہے فصاحت کی. میں نے بتلایا تھا مانا کہ کلمہ جاری ہو کس پر مانا؟ قوانین ہے، قوانین، وہ قوانین جو استقراء لغت سے پتہ چلے ہیں مولانا، اس کے حروف آپس میں مناسب ہوں مولانا، اور وہ کلمہ کثیر الاستعمال ہو، یہ ہے فصاحت مولانا. اور جو کلمہ بھی ایسا ہوگا وہ ان تین عیوب سے کیا ہوگا؟ خالی ہوگا. تو اس کے ساتھ، ان اوصاف کے ساتھ لازم ہے خالی ہونا ان تین عیوب سے. تو تعریف کس کے ساتھ کر رہی؟ تعریف بال لازم کی ہوئی. فالتنافر وصف في الكلمة توجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها نحو مستشترات في قول امرئ القيس غدائره مستشترات إلى العلا تصل العقاص في مثنى ومرسل. تنافر کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تنافر ایسا وصف ہے کلمے کے اندر توجب ثقلها، توجب اي تثبت، جو ثابت کرتا ہے اس کلمے کے ثقیل ہونے کو، علی اللسان زبان پر. تو تنافر ایسا وصف ہے کلمے میں جو کس چیز کو ثابت کرتا ہے؟ کلمہ کے ثقیل ہونے کو بھائی زبان پر. وعسر النطق بها، اور تکلم میں تنگی ہوتی ہے اس کے ساتھ بھائی، مشکل. تو تنافر وہ وصف ہے جس کی وجہ سے کلمہ زبان پر ثقیل ہو اور اس کا تکلم مولانا نحو مستشذرات، جیسے مستشذرات کا لفظ ہے فی قول امرئ القیس، کس کے قول میں؟ امرؤ القیس کے قول میں بھائی. امرؤ القیس بہت بڑا شاعر گزرا ہے زمانہ جاہلیت کا مولانا. زمانہ جاہلیت کا، اور بہت بڑا شاعر، اس کے قصیدے کو عربوں نے بیت اللہ میں لٹکایا ہوا تھا اپنی فصاحت و بلاغت کا سکہ جمانے کے لیے، لوگوں پر روب ڈالنے کے لیے بھائی. لیکن بڑا عاشق مزاج آدمی تھا، ہمیشہ عورتوں کے پیچھے گھومتا پھرتا تھا، انہی کے بارے میں اشعار کہتا تھا، خصوصاً اپنی چچازاد بہن جو چچا کی بیٹی تھی اس کی، خصوصاً عنیزہ، اس کے ساتھ اس کا معاشقہ بڑا مشہور تھا، اس کے بارے میں بڑے اشعار کہتا تھا. اسی چونکہ یہ عورتوں کے پیچھے گھومتا پھرتا تھا، اسی لیے ملک ذلیل کے نام سے مشہور ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ ملک ذلیل. اور یہ عجیب لفظ ہے مولانا عربی کے، یہ امرؤن آیا مولانا، امرء القیس، امرؤن آیا مولانا، یہ لفظ ایسا ہے کہ اس پر جو اعراب آئے گا ما قبل حرف بھی اسی کے تابع ہوگا. مولانا آپ کہنا چاہتے ہیں میرے پاس امرء القیس آیا، جا امرء القیس، بھائی اعراب رفع آنا چاہیے حمزہ پر، کس پر آنا چاہیے؟ امرؤن ہے نا، تو حمزہ پر رفع آیا، را بھی اسی کے تابع ہے مولانا، اس پر بھی کیا آ جائے گا؟ رفع آ جائے گا. امرؤ القیس، میں نے امرؤ القیس کو دیکھا، رأیتو امرء القیس، را بھی اس کے تابع ہوئی، مررتو بامرئ القیس، بھائی سمجھ میں آیا؟ تو حمزہ پر جو اعراب آ رہا ہے ما قبل بھی اسی کا تابع، تو یہ عجیب لفظ ہے عربی کا. اسی طرح لفظ ابن امہ ہے مولانا، اس میں بھی میم کے تابع ہے نون والا نا، سمجھ میں ہے؟ ابن امہ، یہ دو لفظ ہیں جن میں ما قبل بھی تابع ہوتا ہے آخری حرکت اور اعراب کے. بھائی چنانچہ امرؤ القیس کہتا ہے غدائرہ مستشذرات الی العلا، غدائر، یہاں ہمارا نا تین لفظ ہیں، غدائر، زوائب اور عقاص، تینوں کا ایک معنی ہے، تینوں آ جائیں گے آگے ہمارا. دیکھو غدائرہ ای زوائبہ ایک معنی ہے، اسی طرح اگلی سطر سے آگے دیکھیں تظل العقاص، یہ عقاص کا بھی یہی معنی ہے، تینوں کا ایک معنی ہے. تو غدائر جمع ہے غدیرہ کی، زوائب جمع ہے زعابہ کی، زعابتن، اور عقاص جمع ہے عقیصتن کی. بھائی بھئی غدیرہ، زعابہ، عقیصہ، یہ کہتے ہیں بالوں کا جوڑا، بھائی بالوں، وہ عورتیں جو بالوں کو جمع کر کے سر پر ایک گیند سا بنا لیتی ہیں، بھائی اس کو کیا کہتے ہیں؟
جوڑا.
یہ غدیرہ ہے، زعابہ ہے، عقیصہ ہے، تینوں نام ہیں اس کے. اور بتلائیں گے غدائرہ، بھئی یہ ضمیر کس کو راجع ہے؟ کہتے ہیں بھئی یہ ما قبل اسی جس قصیدے سے یہ شعر لیا گیا ہے، اس میں پچھلے شعر کے اندر فرع کا ذکر آتا ہے، بالوں کا، یہ اس کو راجع ہے. غدائرہ اس کے بالوں کے جوڑے، ای زوائبہ ایک معنی ہے مولانا. جمع غدیرتن، غدائر کس کی جمع ہے؟ غدیرہ کی. والضمیر عائد الی الفرع، اور ضمیر کس کو عائد ہے؟ فرع، یعنی بالوں کو راجع ہے جو پچھلے شعر میں مذکور ہے. بھائی مستشذراتن، بھائی اس میں یاد رکھو، اس میں آپ کو بتلائیں گے کہ استشذرا یا استشذرو، یہ فعل لازم کے طور پر بھی استعمال ہے اور فعل متعدی کے طور پر بھی استعمال ہے. استشزارا کا معنی فعل لازم ہو تو بلند ہونا مولانا، بلند، اور اگر اس کا معنی فعل متعدی کریں گے تو اس کا معنی ہے بلند کرنا، بھائی بلند ہونا اور بلند کرنا. تو اگر آپ اس کو فعل لازم سے لیں گے تو پھر اس کو اس میں فاعل پڑھو، مستشزراتن، اس کے بالوں کے جوڑ، اس کا بالوں کا جوڑے اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں بھائی، اوپر کو. اور اگر آپ اس کا معنی چاہیں تو اس کو کیا، کس سے بنا لیں، فعل متعدی سے، پھر اس کو اس میں مفعول پڑھو مولانا، مستشزراتن بھائی، مستشزراتن، یعنی اس کے بالوں کے جوڑے کو اوپر کیا گیا ہے، اوپر اوپر اٹھایا گیا، مستشزراتن. تو دیکھا، ای مرتفعاتن، بتلایا چاہو تو کس معنی میں لے لو، اس میں فاعل، مرتفعات، اوپر کو بلند ہیں، اٹھے ہوئے ہیں. او مرفوعات، یا مولانا اس کو کیا بنا لو، اس میں مفعول، مرفوعات، بلند کیے گئے ہیں بھائی. یقال استشزرہ ای رفعہ و استشزر ای ارتفع، کہتے ہیں عربی میں استشزرہ ای رفعہ. دیکھو استشزرہ ہا ضمیر مفعول کیا گئی، معلوم ہوا فعل متعدی بھی استعمال ہوتا ہے. ای رفعہ یعنی اس کو کیا کر دیا. واستشزر فعل لازم بھی آتا ہے، ای ارتفع یعنی بلند ہو گیا. الی العلا، کس کی طرف، بلندیوں کی طرف، سمجھ میں آیا. تو یہ علا مؤنث اعلی کی جمع ہے، جمع ہے، سمجھ میں آیا. آپ نے نہیں پڑھی گردان بھائی اس میں تفصیل کی جی، فعل، فعلا، فعلیاتن، فعلن، فعلن، یہ فعل وزن ہے جی. اچھا بھائی، تظل العصاص فی مصنع و مرسل، چھپ جاتی ہیں. عقاص جمع ہے عقیصہ کی، اس کا بھی وہی معنی، غدائر مولانا، غدائر اس کا معنی ہے. تو یا ہونا یوں چاہیے تھا، تظل فی مصنع و مرسل، اس کے اندر ضمیر ہوتی، اور وہ ضمیر چونکہ پہلے غدائر کا ذکر آیا ہے تو اسی کی طرف راجع ہو جاتی. لیکن شاعر نے عقاص مولانا اس ضمیر کے بجائے اس میں ضمیر ذکر کیا، بتلانا یہ چاہتا تھا شاعر کہ بھئی غدائر کو عقاص بھی کہتے ہیں، غدائر کو، تو اس میں ضمیر کے بجائے اس میں ظاہر ذکر کیا. تو وہ جوڑے چھپ جاتے ہیں، فی مصنع و مرسل، مصنع اور مرسل بالوں کے اندر بھائی. مصنع اور مرسل کسے کہتے ہیں، آگے ذکر آ رہا ہے، خود ترجمہ کریں، تضل ای تغیب یعنی غائب ہوتے ہیں، چھپ جاتے ہیں. والعقاص جمع عقیصتن، اور عقاص جمع ہے عقیصہ کی مولانا. وہی الخصلۃ المجموعۃ من الشعر، اور یہ گچھا ہے، ٹکڑا ہے، المجموعۃ جو جمع کیا گیا ہو، من الشعر کس میں سے، ہاں بالوں کا ایک گچھا یا ٹکڑا جو جمع کیا ہے سر کے اوپر، اسے کیا کہیں گے، عقیصہ. عقیصہ. والمصنع المفتول، اور مصنع کس کو کہتے ہیں، المفتول جو بٹے ہوئے ہوں مولانا، بلدار، بلدار بھائی رسی کو بل دیتے ہیں، یعنی دیکھ بھائی مولانا رسی بھی کیا ہوتی ہے، بلدار ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مفتول. مراد کیا کہیں گے، وہ بال جس کو وہ عورت بٹتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو بھائی، ہاں وہ مینڈیاں بھائی، وہ مراد ہیں، وہ جو سمجھ میں. والمصنع، اور مصنع وہ بٹے ہوئے بال ہیں. والمرسل خلاف المصنع، اور مرسل کیا ہیں، مصنع کے، یعنی جو بٹے ہوئے نہ ہوں. یعنی ان زوائبہ مشدودۃ علی الرأس بخیوط، یعنی مراد یہ ہے کہ اس کے جو جوڑے ہیں وہ باندھے ہوئے گئے ہیں سر پر بخیوط ان دھاگوں کے ساتھ. شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ میری معشوقہ جو ہے اس کے بالوں کے جوڑے کیا ہے؟ سر پر باندھے گئے ہیں. یہ علامہ طفتازانی مفہوم بتلا رہے ہیں شعر کا. بھئی اشکال ہوتا ہے کہاں باندھے گئے ہیں. شعر میں کوئی باندھنے کا ذکر آیا؟ شعر میں تو کوئی باندھنے کا ذکر نہیں آیا. تو یہ آپ نے مشدودتن کا معنی کہاں سے کر لیا؟ علامہ طفتازانی. تو علامہ طفتازانی نے اشارہ کر دیا اس میں کہ یہ عقیصہ جوڑے کو کہتے ہیں, اور عقیصہ اس کو جس کو باندھا گیا ہو عقوصہ کے ساتھ, اور عقوصہ کہتے ہیں ریشمی ڈوری کو. بھائی تو وہ بال جمع کر کے سر پر کس سے باندھ دیے جاتے ہیں؟ ریشمی ڈوری سے باندھ دیے جاتے ہیں عموماً. تو اس کو چونکہ عقوصہ سے باندھے گئے ہیں اس لیے اس کا نام بھی کیا رکھ دیا؟ عقیصہ رکھ دیا. بھائی اسی لیے اس کو عقیصہ کہتے ہیں اور جمع عقاص آتی ہے. یعنی ان زوائبہ مشدودت علی الرأس بخیوط, دھاگوں کے خیط کی جمع ہے خیوط دھاگے. بھائی وان شعرہ ینقسم, اور یہ ارادہ کیا کہ اس کے شعر جو ہیں جو شعرہ کہ اس کے جو بال ہیں مولانا, ینقسم الی عقاص و مصنع و مرسل, وہ تقسیم ہو رہے ہیں تین قسموں کی طرف. عقاص ہیں کچھ, کچھ مصنع ہیں بٹے ہوئے, و مرسل اور کچھ کھلے بال ہیں. والاول یغیب فی الاخرین, اور پہلی قسم جو ہے وہ غائب ہو رہی ہے آخری دو قسموں میں. بھائی تو سمجھ میں آیا؟ بھائی تو یہ نہ سمجھ لیں آپ کے غدائرہ مستشدرات الی العلا تظل العقاص فی مصنع و مرسل. غدائر کا لفظ آیا, عقاص کا لفظ آیا, مصنع کا لفظ آیا, مرسل کا لفظ آیا. تو یہ نہ سمجھے چار قسم پر ہیں بال, بال تین قسم پر ہیں. کتنی قسم پر اس نے بتلا رہا ہے؟ اس لیے کہ غدائر اور عقاص کا کیا معنی ہے؟ ایک ہی معنی ہے والا. تو اس لیے کہا تین قسم پر بال ہوئے. ایک تو جوڑا بنایا, پھر اس کچھ بال بلدار ہیں اور کچھ کھلے ہوئے ہیں. تو وہ جوڑے کے اوپر پیچھے کی طرف بال لٹکا دیے تو جوڑا اس کے اندر کیا ہوا؟ چھپ گیا ہے مولانا. یہ معنی ہے والاول یغیب فی الاخرین, آخری دو میں چھپ گیا. والغرض بیان کثرت الشعر, اور غرض کیا ہے؟ شاعر صرف خبر نہیں دے رہا, بتلا نہیں رہا کہ اس کے بال یوں یوں بنے ہوئے ہیں. اس کا مقصد بتلانا ہے کہ اس کے بال بہت کثیر, بڑے گھنے بال ہیں میرے معشوقہ کے. اور بالوں کا گھنا ہونا بھی عورت کے اندر کیا ہے مولانا؟ حسن کی علامت. وضابطتها هنا ان كل ما يعده الذوق الصحيح ثقيلا متعسرا النطق فهو متنافر. اچھا بھئی تنافر کی آپ نے تعریف کی, ایسا وصف ہے جس سے کلمہ زبان پر کیا ہو جاتا ہے اور اس پر تکلم مشکل. بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ اب کیسے ہمیں پتہ چلے گا ثقیل ہے یا نہیں؟ اب اس کوئی ضابطہ ہمارے لیے بیان کریں, ہم اس سے پہچانیں. علامہ طفتازانی فرماتے کوئی ضابطہ نہیں, کوئی ضابطہ نہیں. یہ ایک ذوقی چیز ہے مولانا, ذوقی چیز. ذوق سے پتہ چلتا ہے مولانا کہ یہ کلمہ زبان پر ثقیل ہے یا ثقیل نہیں ہے مولانا. تو ذوق صحیح جس کو ثقیل سمجھے گا وہ ثقیل ہے, جسے ثقیل نہیں سمجھتا وہ ثقیل. تو جو ثقیل ہوگا وہ متنافر ہوا مولانا, اس میں تنافر حروف کا عیب آ گیا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ کس سے پتہ چلے گا؟ اس کا میزان کیا ہے, ترازو کیا ہے؟ ذوق ہے مولانا, ذوق ہے, ذوقی چیز ہے. اور امور ذوقیہ جو ہیں مولانا, الامور ذوقیہ تو تدرکو ولا توصفو, ان کا ادراک تو ہوتا ہے, ان کا وصف بیان نہیں کیا جا سکتا. اچھا ذوق کسے کہتے ہیں مولانا؟ الذوق ہوا قوتن بھائی, وقوتن تدرک بها لطائف الکلام, وقدرتن تدرک بها لطائف الکلام ووجوہ تحسینہ. یہ قوت ہے نفس میں جس کے ذریعے انسان کیا کرتا ہے، کلام کے لطائف اور باریکیوں کا ادراک کرتا ہے مولانا، اور کلام کو حسین بنانے والی وجوہ کا ادراک کرتا ہے مولانا، کلام کو حسین بنانے والی وجوہ کا بھائی. تو علامہ تفتدانی نے کیا بتلایا مولانا، کوئی ضابطہ ہے تنافر حروف کو جاننے کا؟
نہیں.
کس سے پتا چلے گا؟ ذوق سے. بعض علماء نے اور تنافر حروف کے لیے باقاعدہ ضابطہ ذکر کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا مولانا، بعض نے کہا کہ اگر کلمات ایک کلمے کے ایک حروف جو ہیں، یہ دروازہ کھول دو، اگر کلمے کے حروف جو ہیں حروف وہ قریب المخرج ہو مولانا، تو یہ مولانا یہ کلمہ ثقیل ہوگا مولانا، زبان پر کیا ہوگا؟ سمجھ میں آیا؟ زبان پر ثقیل ہوگا. وجہ اس کی یہ کہ یہ اس طرح ہے مولانا کہ زبان نے ایک حرف ادا کیا، پھر فوراً مولانا وہاں سے اٹھی، اس کے ساتھ ہی پھر بیٹھ گئی، وہاں دوسرا حرف ادا کیا، پھر وہاں سے اٹھی ساتھ ہی پھر بیٹھ گئی، تیسرا حرف ادا کیا. تو یہ اسی طرح ہے جیسے مولانا کہ ایک شخص ہے اور اس کے پاؤں میں آپ رسی باندھ دیں اور چھوٹی سی رسی ہو، اب وہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتا ہوا چلے گا اور کتنا مشکل ہوگا اس کے لیے چلنا بھائی. تو یہاں بھی اسی طرح بعض علماء نے کہا مولانا کہ یہ تنافر حروف کا تعلق بعد مخارج سے ہے، ایک کلمہ ایک مخرج سے ادا کیا تو دوسرا وہ اس سے دور والے مخرج سے، تیسرا پھر اس سے اور پیچھے دور دور مخارج والے ہوئے، تو اس سے بھی کیا آ جائے گا، کلمے کے اندر ثقل آ جائے گا. تو بعضوں نے تعلق کس سے جوڑا مولانا تنافر حروف کا، حروف کے قرب مخارج کے قرب، یا اور بعضوں نے بعد کے ساتھ قرب و بعد سے مولانا، اور بعضوں نے کہا مولانا کہ یہ تنافر کا تعلق کلمے کی صفات کے ساتھ ہے بھائی، صفات بھائی. تجوید میں آپ نے پڑھا ہے مولانا صفات وغیرہ کے بارے میں کہ صفات کلمے کے وہ مخارج کے اعتبار سے کہ اس کی ادائیگی، بعض کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے بعض حروف، بعض کو سختی سے ادا کیا جاتا ہے، بعض میں آواز پست ہوتی ہے، بعض میں آواز اونچی ہوتی ہے. تو ایسے کلمات آ جائیں جن کی صفات متضاد ہوں، ایک دوسرے کے عکس ہوں، ایک میں نرمی ہے تو دوسرے میں سختی ہے مولانا، پھر تیسرے میں پھر نرمی آ گئی، یا ایک میں مولانا کیا ہے، ایک میں آواز کو پست رکھنا ہے تو دوسرے میں آواز کو بلند کرنا ہے. تو اس قسم کے متضاد صفات والے حروف جب جمع ہو جائیں تو اس سے کلمے میں کیا آ جاتا ہے، ثقل آ جاتا ہے مولانا، ثقل آ جاتا. علامہ تفتدانی فرماتے ہیں نہیں، قرب و بعد کی مخارج کی بات بھی نہیں، صفات کی بات بھی نہیں ہے، اصل بات وہی جو ہم نے ذکر کی کہ یہ کیا ہے، ذوقی چیز ہے، ذوق بتلائے گا بھائی. دیکھیے وَالضَّابِطَةُ ہَا هُنَا، اور ضابطہ یہاں یہ ہے کہ اَنَّ كُلَّ مَا يَعُدُّهُ الزَّوْقُ الصَّحِيحُ سَقِيلًا، کہ ہر وہ چیز، ہر وہ کلمہ جس کو شمار کرے ذوق صحیح، ثقیلاً ثقیل شمار کرے، متاثراً نطقی، اور وہ کیا ہو، متاثراً نطق ہو، یعنی اس پر کلام کرنا مشکل ہو، فہو متنافرن، تو وہ متنافر ہے مولانا، سوا ان کا نمن قرب المخارج او بعدہا، چاہے وہ قرب مخارج میں سے ہو لفظ، او بعدہا یا بعد مخارج میں سے، او غیر ذالک یا اس کے علاوہ ہو، یعنی صفات چاہے متضادہ ہوں. على ما صرح به ابن الاسير في المثل السائر بنا بر اس کے جو ذکر کیا ہے ابن العلامہ ابن اسیر نے. بھائی یہ بہت بڑے لغوی گزرے ہیں بھائی, جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا ہے اس کے اندر ذکر کیا فی المثل السائر, بھائی ان کی مشہور کتاب ہے مثل السائر, اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے, انہوں نے یہی بات ذکر کی ہے کہ اس کا تعلق ذوق سے ہے. اب یہ تو بعضوں نے کیا کہا کہ یہ ثقل کس سے آتا ہے مولانا, کلمے کی صفات آپس میں متضاد ہوں تو اس سے حروف جو ہیں وہ حروف کی صفات متضاد ہوں تو کلمہ زبان پر کیا ہو جاتا ہے, جیسے دیکھیے مولانا مستشزراتن, اس میں تا شین زا اکٹھے ہوئے بھائی, تا شین اور زا. اچھا جی, اب یاد رکھو شین کی دو صفات یہ کس میں سے ہے, حروف محموسہ میں سے ہے, محموسہ میں سے, اور حروف محموسہ وہ حروف جن میں آواز میں پستی ہوتی ہے, ہمارا آواز میں پستی ہے, اور اس کے مقابلے میں ہے صفت مجہور بھائی ہونا, اس کے مقابلے میں حروف مجہورہ جن میں آواز جہر ہوتا ہے ہمارا نا, آواز میں بلندی ہوتی ہے, تو شین کس میں سے ہے, محموسہ میں سے, اور اسی طرح ہمارا نا اس میں آواز میں نرمی ہوتی ہے تو یہ حروف رخوہ میں سے ہے, کس میں سے, رخوت ہے اس کے اندر نرمی ہے, اور اس کے مقابلے میں صفت ہے شدیدہ جس میں آواز میں سختی ہوتی ہے ہمارا, تو رخوہ جن کی آواز میں نرمی ہو اور شدیدہ کے سختی ہو, تو دو صفات ذکر ہوئی مولانا شین کی, کیا یہ کس میں سے ہے, محموسہ میں سے ہے آواز میں نرمی ہے, اور رخوہ میں سے ہے آواز میں, پہلے محموسہ کا معنی آواز میں پستی پستی, اس کے مقابلے مجبورہ آ رہا ہے مجبورہ, بس تو محموسہ میں سے جس کے میں کیا ہے آواز میں پستی ہے, اور رخوہ میں سے ہے آواز میں نرمی ہے, اور اس سے پہلے آئی تا مستشدراتن تا, اور تا مخالف ہے شین کے ساتھ مولانا کس کے اندر, رخوت کے مقابلے میں, شین میں رخوت ہے حروف رخوہ میں سے ہے شین, تو تا جو ہے حروف شدیدہ میں سے ہے, تو دیکھو صفت میں کیا آیا مولانا تضاد آیا, اور شین جو ہے محموسہ میں سے ہے اور شین کے بعد آ رہی ہے زا, اور زا حروف مجہورہ میں سے ہے, تو زا کے ساتھ مولانا مخالفت آئی کس میں, جی جہر کے اندر, مولانا شین میں حمس ہے تو اس میں جہر ہے مولانا, اور شین میں رخوت ہے تو اسے ما قبل تا میں کیا ہے شدت ہے مولانا, سمجھ میں آیا بھائی, تو دونوں کے ساتھ صفات میں مخالفت آئی, اس وجہ سے کلمہ کیا ہوا ثقیل ہوا. وزعم بعضهم, اور بعضوں نے گمان کیا ہے مولانا, جی یا علامہ خلخالی کا قول کہ ان من شاء الثقل فی مستشدرات, کہ مستشدرات میں ثقل کا سبب, منشا کا معنی سبب, ثقل کا سبب جو ہے ہوا توسط الشین المعجمتی, وہ درمیان میں آنا ہے شین معجمہ کا, بھائی معجمہ, معجمہ کا معنی جانتے ہو بھائی, نقطوں والا, سمجھ میں آیا بھائی, عربی میں یوں کرتے ہیں والا نا مصنفین کتاب لکھتے ہوئے, کتاب لکھتے ہیں تو بعض جگہ شبہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کبھی کوئی میری اس کتاب کو نقل کرے, اور نقل کرتے ہوئے کیا ہو, اب مثلا شین لکھنا ہے, کاتب شین کے نقطے لگانا بھول جائے مولانا, تو پھر کیا پڑھا جائے گا, سین پڑھا جائے گا, سمجھ میں آیا, تو لہذا تو وہ اس کے ساتھ لفظوں میں بھی صفت درج کر دیتے ہیں کہ نقطے والا ہے. شین معجمہ کا کیا مالا؟ شین کون سا؟ نقطے والا. اب کاتب چاہے بھول بھی جائے مالانا پھر بھی آگے لفظ آ رہا ہے نقطے والا, پڑھنے والا خود بخود سمجھ جائے گا کہ یہاں یہ کیا مراد ہے, شین مراد ہے. سمجھ میں آیا؟ اور مولانا جو دوسرا جس میں نقطے نہ ہوں وہ محملہ ہے, تو مثلا سین لکھنا ہے مولانا تو اب وہ کیا لکھ دے گا, سینا سین محملہ بھائی. تو اب مولانا کوئی کاتب تیزی میں لکھ رہا غلطی سے سین کے بجائے اس نے شین لکھ دیا, تین نقطے بھی ڈال دیے تو بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ آگے خود لفظوں میں کیا رہا ہے, محمل ہے یہ, یعنی اس پر نقطے نہیں ہیں بھائی. ہوا توسط الشین المعجمتی, وہ درمیان میں آنا ہے نقطوں والے شین کا, التی ہی من المحموسۃ الرخوتی, جو کس میں سے, حروف محموسہ اور حروف رخوا میں سے ہے, بین التائی, یہ شین کس کے بیچ آیا, وہ تا التی من المحموسۃ الشدیدتی, جو کس میں سے ہے, محموسہ. تو دیکھو محموسہ یہ بھی ہے شین بھی محموسہ, لیکن شین حروف رخوا میں سے ہے اور یہ کس میں سے ہے, شدیدہ, تو مخالفت آ گئی. اور تو شین آیا تا کے بیچ, وزا المعجمتی, اور نقطے والی زا کے بیچ میں, التی ہی من المجہورتی, جو کس میں سے ہے, مجہورہ میں سے ہے. تو کس میں مخالفت آئی, محموسہ میں, شین تھا محموسہ میں سے اور یہ زا کس میں سے ہے. تو یہ قائل کہتے ہیں ولو قال مستشرف لزالق ذالق الثقلو, اگر یہ کہنے والا بھائی امرؤ القیس مستشذرات کے بجائے کیا کہہ دیتا, مستشرف, تو یہ تنافر حروف ختم ہو جاتا کیونکہ اب زا کے بجائے کیا آ گیا مولانا, را آ گئی. ولو قال مستشرف, اگر مستشرف کہتا لذا لذالک الثقل, تو پھر یہ ثقل زائل ہو جاتا. وفیہ نظر, علامہ طبطبانی رد کر رہے ہیں اس بات کو مولانا, کہتے ہیں لأن الراء المهملة ايضا من المجهورة, اس لیے کہ رائے محملہ بغیر نقطے کے جو را ہے وہ کس, وہ بھی کس میں سے ہے, مجہورہ میں سے ہے, جیسے زا مجہورہ تھی را بھی مجہورہ ہے. اب دیکھو صفات نے اسی طرح مخالفت برقرار, لیکن اے قائل آپ بھی مان گئے کہ اب کلمے میں ثقل, بھائی صفات تو اسی طرح متضاد ہیں, زا مجہورہ تھی تو را لے آئے وہ بھی کیا ہے, تاشین را, تو جیسے تاشین زا کے اندر صفات متضاد تھی تاشین را کے اندر بھی صفات, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں ثقل زائل ہو جاتا, معلوم ہوا صفات کے متضاد ہونے کے ساتھ ثقل کا تعلق نہیں, ورنہ تو اب بھی ثقل ہونا چاہیے تھا کیونکہ صفات تو اب بھی کیا ہیں, متضاد ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے, ثقل ختم ہو چکا, ختم ہو جائے گا اگر یوں کہہ دیں. بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے. وقیلہ, اور علامہ زوزنی کا قول, وہ فرماتے ہیں کہ ان قرب المخارج سبب للثقل المخل بالفصاحتی, کہ قرب مخارج سبب ہے اس ثقل کا جو مخل ہوتا ہے فصاحت میں. تو علامہ خلخالی نے صفات کا تذکرہ کیا اور یہ کس کا ذکر کر رہے ہیں, قرب مخارج کا. اس تو اگر قریب المخرج حروف ہوں تو ان کا ادا کرنا کیا ہوگا, مشکل ہوگا. یہ اسی طرح جیسے ایک شخص کے پاؤں کیا ہو, قریب قریب باندھ دیے جائیں تو اس کے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا. اس پر اشکال ہوتا ہے, اچھا یہ تو پھر قرآن میں بھی آیا ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الم اعہد, تو دیکھو اعہد کے اندر حمزہ ہے, یہ حروف حلقی میں سے ہے. عین آیا, یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے. ہا آئی, یہ بھی کس میں سے, حروف حلقی. تو سارے مخرج قریب قریب ہیں بھائی. تو پھر تو آپ کے قول پر لازم آیا کہ قرآن میں بھی کیا آ گیا, کلمہ غیر فصیح آ گیا, غیر فصیح آ گیا. سمجھ میں آیا؟ تو علامہ زوزنی جو ہیں وہ خود ہی اس کو ذکر کرتے ہیں اس بات کو کہ ہاں واقع اعتراض تو ہوتا ہے, اور پھر جواب بھی دیتے ہیں کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے کلمہ غیر فصیح ہے، غیر فصیح ہے، لیکن یہ فصاحت کلام ہے، اور کلام جب طویل ہو اس میں اگر کوئی ایک آدھ غیر فصیح کلمہ بھی آ جائے پھر بھی اس وہ کلام کیا رہتا ہے؟ فصیح ہی رہتا ہے، ایک آدھ کلمے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پھر نظیر بھی پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی آپ قرآن پڑھتے نہیں، آپ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انہا انزل نہ ہو جی ان انزلنا قرآنا عربیا، تو دیکھو اللہ کیا فرماتے ہیں کس سے نازل کیا ہے کہ عربی قرآن ہے، یہ مانا تو قرآن عربی ہے اللہ فرما رہے ہیں، لیکن قرآن کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں آپ کو کئی کلمات ایسے ملتے ہیں جو غیر عربی ہیں، جیسے کیا آتا ہے قرآن میں یوم نطو السماء کا طیس سجل، سجل سجل مولانا فارسی زبان کا لفظ ہے، دفتر کو کہتے ہیں دفتر، اور دفتر کہتے ہیں رجسٹر کو مولانا، دفتر کس کو کہتے ہیں؟ رجسٹر کو کہتے ہیں. اسی طرح قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وزنو بالقسطاس المستقیم، قسطاس ترازو کو کہتے ہیں، رومی زبان کا لفظ ہے بھائی. اسی طرح مشکات کا لفظ آتا ہے، مشکات طاق کو کہتے ہیں، ہندی زبان کا لفظ ہے مولانا. تو دیکھو قرآن کے اندر رومی زبان کا لفظ بھی آ رہا ہے، فارسی زبان کا لفظ بھی آ رہا ہے، ہندی زبان کا لفظ بھی آ رہا ہے، پھر بھی اللہ کیا فرما رہے ہیں یہ قرآن کیا ہے. تو دیکھو کلام کثیر کے اندر ایک آدھا غیر عربی بھی آ جائے تو پھر بھی وہ کلام عربی ہونے سے خارج، اسی طرح کلام طویل ہو اس میں ایک آدھا کلمہ غیر فصیح بھی آ جائے تو فصیح ہونے سے خارج نہیں ہے. وقیل ان قرب المخارج سبب للثقل المخل بالفصاحة، کہ قرب مخارج وہ سبب ہے ایسے ثقل کا جو مخل بالفصاحت میں خلل ڈالنے والا ہے. وان فی قوله تعالی، اللہ کے اس قول کے اندر الم احد ثقلا قریبا من حد التنافر، اس میں ایسا ثقل ہے جو قریب ہے کس کے؟ حد تنافر کے. فیخل بفصاحت الکلمت، پس یہ کیا ہوا مولانا؟ مخل ہوا، یہ ثقل کیا ہوا؟ مخل ہوا فصاحت کلمہ میں. لیکن الکلام الطویل المشتمل علی کلمت غیر فصیحت، لیکن ایسا کلام طویل جو مشتمل ہو ایسے کلمہ پر جو کیا ہو؟ غیر فصیح ہو. لا يخرج عن الفصاحة، ایسا کلام فصاحت سے خارج نہیں ہوتا بھائی. پھر نظیر بھی پیش کر دی قرآن کی، کما لا يخرج الکلام الطویل، جیسے نکلتا نہیں ایسا کلام طویل المشتمل على کلمة غیر عربية عن ان يكون عربيا، ایسا کلام طویل جو کلمہ غیر عربی پر مشتمل ہو جیسے وہ عربی ہونے سے خارج نہیں ہوتا، اسی طرح یہ بھی ہے غیر فصیح کلمے پر مشتمل طویل کلام بھی فصیح ہونے سے خارج. وفیہ نظر، کہہ کر علامہ طفتازانی ساری تقریر کو رد کرتے ہیں مولانا، اور چار اعتراضات کریں گے مولانا، چار اعتراضات. قائل نے ایک بات یہ کی کہ بھئی کلام طویل ہو اس میں ایک آدھا غیر فصیح کلمہ بھی آ جائے تو وہ فصاحت سے خارج، کہہ رہے ہیں نہیں بھئی آپ کی بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ کلام فصیح کی تعریف آپ نے کی تھی. کیا تعریف ہے کلام فصیح کی؟ جس میں تین عیوب ذکر ہوں گے، یہ تین عیوب نہ ہوں مع فصاحتها اي مع فصاحت الكلمات، ساتھ ساتھ اس کے سارے کلمات بھی کیا ہوں. تو فصاحت کلام میں قید موجود ہے، اس کی تعریف میں ذکر ہوا ہے کہ اس کے سارے کلمات کیا ہونے چاہیے. تو اے علامہ زوزنی، یہ آپ نے کہاں سے اپنی طرف سے تعریف کر دی، تقسیم کر دی کہ کلام طویل میں غیر فصیح آ سکتا ہے، کلام قلیل یا صغیر کے اندر، کلام قصیر کے اندر مولانا نہیں آ سکتا. چھوٹا کلام ہو تو پھر نہیں آ، لیکن اگر طویل ہو جائے تو ایک آدھا غیر فصیح بھی آ جائے تو اسے کوئی اثر
نہیں.
بھائی تعریف میں تو ہے اس کے سارے کلمات فصیح ہونے چاہیے، وہاں یہ بات نہیں ذکر کی انہوں نے کہ طویل ہو تو سارے ضرور فصیح ہونا ضروری نہیں ہے. اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو فصیح کلام ہے ہی وہ جس کے سارے کلمات فصیح ہوں، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، ہر کلمہ اس کا فصیح ہونا چاہیے. تو یہ آپ نے اپنی طرف سے تقسیم کر دی، کوئی اس کا قائل نہیں ہے. دیکھیے بھائی یہ کہ طرح وفیہ نظر، اور صاحب قیل کے قول میں نظر ہے، لِأَنَّ فَصَاحَتَ الْكَلِمَاتِ مَأْخُوذَةٌ فِي تَعْرِيفِ فَصَاحَتِ الْكَلَامِ. اس لیے کہ مولانا فصاحت کلمات یہ ملحوظ ہے، مأخوذۃ ملحوظۃ، اس لیے کہ فصاحت کلمات ملحوظ ہے، فی تعریف فصاحت الکلام، کس کے اندر؟ فصاحت کلام کی، من غیر تفرقۃ بین طویل و قصیر، بغیر کوئی فرق کیے طویل اور قصیر میں. وہاں کوئی فرق نہیں ہے کہ قصیر ہو تو سارے ہونے چاہیے، طویل ہو تو ایک آدھا غیر فصیح بھی. علی ان، یہاں سے دوسرا اشکال، دوسرا یہ مولانا کہتے ہیں بھائی آپ کا قول اگر ہماری تفسیر کی جائے، کلام کی دو تفسیریں کی تھی نا بھائی، فصاحت فی المفرد اور فصاحت فی الکلام، اور کلام کس کو کہتے ہیں؟ مرکب تام کو یا مرکب ناقص کو؟ مرکب تام، جس میں اسناد ہو. یہ کس نے کی تفسیر کلام کی؟ علامہ طبرستانی نے، کہ کلام صرف کس کو کہتے ہیں؟ مرکب تام کو کہتے ہیں. اور یہ جو ہیں علامہ زوزنی، انہوں نے تو کہا تھا کلام کی کیا تعریف کی تھی؟ مالی سبھی کلمتن، جو کلمہ، تو انہوں نے مرکب تام کو بھی کلام میں داخل کیا اور مرکب ناقص کو بھی کلام میں، اور علامہ طبرستانی نے صرف کس کو داخل کیا؟ صرف مرکب تام کو. تو علامہ طبرستانی فرماتے ہیں کہ یہ آپ کا قول غلط ہوا، اور اگر ہماری تفسیر کلام والی کی جائے تو پھر صرف کلام کے اندر کلمہ غیر فصیح کا ماننا لازم آئے گا. آپ نے کیا کہا تھا؟ کلام طویل میں ایک آدھا غیر فصیح بھی آ سکتا ہے، اور کلام کس کو کہتے ہیں؟ جو مرکب تام ہو. یہ ہماری تفسیر کے مطابق. اور اگر کلام سے وہ معنی مراد نے جو آپ نے کیا تھا، اور آپ کے کلام کے کتنے افراد تھے؟ مرکب تام بھی اور مرکب، تو ہمارا قول لیں تو صرف مرکب تام کے اندر کلمہ غیر فصیح کا ماننا لازم آئے گا، اور آپ کا قول لیں تو مرکب تام میں بھی غیر فصیح کلمہ آ سکتا ہے، مرکب ناقص میں بھی غیر فصیح کلمہ، تو آپ کے قول پر خرابی بڑھ گئی مولانا. اگر کلام کی وہ تفسیر کی جائے جو آپ نے کی تھی پھر تو خرابی پڑ گئی. ہماری تفسیر کی جائے تو صرف کلام تام مراد دیا جائے گا اور پھر اس میں خرابی آئے گی، اور آپ کی قول کو لیا جائے تو پھر مرکب تام کے اندر بھی ماننا پڑے گا اور مرکب ناقص میں بھی ماننا پڑے گا، حالانکہ ہمیں یقین ہے اس کے قائل آپ بھی نہیں ہوں گے. آپ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرکب ناقص جو ہے اس کے اندر کیا آ جائے، کلمہ غیر فصیح آ جائے، پھر بھی اس کو کیا کہا جائے گا؟ فصیح کا. تو ہمیں یقین ہے آپ بھی یہ تسلیم نہیں کر سکتے، آپ بھی اس بات کے قائل نہیں ہیں. بھائی اشکال سمجھ میں آیا بھائی؟ علی ان ھذا القائل، علاوہ اس کے کہ اس قائل نے، فسر الکلام، اس نے تفسیر کی ہے کلام کی، بما لیس بکلمتین، کس چیز کے ساتھ؟ جو کلمہ نہ ہو. تیسرا اشکال بھائی، انہوں نے نظیر پیش کی، انہوں نے کہا تھا کلام طویل کے اندر کوئی کلمہ غیر فصیح بھی آ جائے تو پھر بھی وہ فصاحت سے خارج، اور نظیر اس کی کیا پیش کی تھی؟ کہ کلام عربی کے اندر غیر عربی کلمہ بھی آ جائے پھر بھی وہ عربی ہونے سے خارج، یہ نظیر پیش کی تھی، یہ نظیر پیش کی تھی. کہتے ہیں بھائی یہ نظیر پیش کرنا اور اس کے اوپر قیاس کرنا، اس کو جیسے وہ عربی ہونے سے خارج نہیں غیر عربی کلمہ کے آنے پر، یہ بھی غیر فصیح کلمہ کے آنے پر فصاحت سے خارج، یہ قیاس مع الفارق ہے، یہ قیاس آپ کا صحیح نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ کلام عربی کی تعریف میں کس نے کہا ہے کہ اس کے سارے کلمات کیا ہونے چاہیے؟ عربی ہونے چاہیے. کسی نے بھی نہیں کہا کہ کلام عربی اس کو کہیں گے کہ جس کے سارے کلمات کیا ہوں؟ عربی ہوں. وہ تو اکثر کے اعتبار سے ہوتا ہے. ہاں فصاحت کلام کے اندر قید لگی ہوئی ہے کہ اس کے سارے کلمات کیا ہونے چاہیے, تو اس میں تو قید ہے سارے کلمات فصیح ہونے چاہیے, اور اس میں قید نہیں کہ سارے کلمات عربی ہونے چاہیے, یہ قید نہیں. تو ایک میں قید ہے ایک میں قید نہیں, تو اس کا قیاس اس پر کرنا صحیح. والقیاس علی الکلام العربی, یہ ظاہر الفساد, اور قیاس کرنا اس کو کلام عربی پر, اس کا فساد کیا ہے؟ ظاہر ہے. ولو سلم, کہتے ہیں اگر ہم آپ کی بات مان بھی لیں, آپ کی بات کہ ایک کلام طویل کے اندر ایک ادا غیر فصیح کلمہ آ بھی جائے تو وہ فصاحت سے خارج ہے, تو اس صورت میں لازم آئے گا مولانا قرآن کے اندر کلمہ غیر فصیح کا ماننا. قرآن کے اندر سمجھ میں آیا؟ تو کلام تو قرآن کے اندر کیا آیا, یا تو کلام غیر فصیح آیا, یا تو وہ کلامی وہ پوری آیت ہی کیا ہو گئی غیر فصیح, یا کم از کم وہ چلو پوری آیت نہیں ہوئی غیر فصیح, وہ کلمہ تو کیا آ گیا غیر. اور یہ وہم ڈالتا ہے کس چیز کا؟ کہ جہل یا عجز کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے. جہل یا عجز کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف. اگر ہم یہ بات مان لیں کہ کلام قرآن کے اندر کیا ہے؟ کلمہ ہے, اس لیے کہ دو تین صورتیں اس میں بنتی ہیں, یا تو اللہ کے کلمہ غیر فصیح کیوں آیا, یا تو اللہ کو علم ہی نہیں تھا. یہ ماننا لازم آئے گا نا, علم نہیں تھا, یا علم تو تھا کہ یہ کلمہ غیر فصیح ہے, لیکن یہ علم نہیں تھا کہ کلمہ فصیح لانا یہ اولا ہوتا ہے کس سے؟ غیر فصیح سے. یا مولانا اللہ اس پر قادر, تو یہ جہل کی نسبت کرنا لازم آئے گا کہ اللہ کو علم نہیں تھا کہ یہ کلمہ فصیح ہے, یا پتا تو تھا یہ کلمہ غیر فصیح ہے لیکن یہ علم نہیں کہ کلمہ غیر فصیح کیا, کلمہ فصیح کیا ہوتا ہے؟ اولا ہوتا ہے کس سے؟ یا مولانا اللہ یہ ماننا لازم آئے گا کہ اللہ قادر ہی نہیں تھے کہ اس بدل دیتے اس غیر فصیح کو کس کے ساتھ, اس پر قادر ہی نہیں, تو عجز کی نسبت کرنا لازم آئے گا. اور اللہ کی ذات ان تمام نقائص و عیوب سے بے انتہا بلند ہے, تو یہ خرابی لازم آئے گی. بھائی دیکھیے بھائی, ولا سلم, اور اگر آپ کی بات تسلیم بھی کر لی جائے, کیا؟ عدم خروج صورت عن الفصاحت, اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ صورت خارج نہیں ہوگی عن الفصاحت فصاحت سے, یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے آپ کی, فمجرد استعمال القرآن علی کلام غیر فصیح, پس صرف قرآن محض قرآن کا مشتمل ہونا کس پر؟ صرف کلام محض غیر فصیح پر مشتمل ہونا, بل علی کلمت غیر فصیحۃ, بلکہ چاہے ایک کلمہ غیر فصیح ہی ہو اس پر مشتمل ہونا, مما, یہ ان چیزوں میں سے ہے, یقود, جو لے جانے والی ہے, یعنی وہم ڈالنے والی ہے. مراد کیا ہے؟ جو لے جانے والی ہے یعنی وہم ڈالنے والی ہے, کس چیز کا؟ الی نسبت الجہلی او العجزی الی اللہ تعالی, جہل یا عجز کی نسبت کس کی طرف؟ اللہ کی طرف کرنے کا وہم ڈالنے والی ہے یہ بات. تعال اللہ عن ذالک علوا کبیرا, اور بلند ہے اللہ کی ذات اس قسم کے عیوب سے, علوا کبیرا, بہت زیادہ بلند ہو. سمجھ میں آیا سب کو بھائی اچھی طرح؟ چلیے مولانا, ھذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.